درود بده محمد و آل محمد.
یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی میں دین کے نام پر مشکل جھیلے بغیر کچھ ہو جائے گا. حقیقت یہ کہ نبی اکرم نے اس فکر کی کبھی تائید نہیں کی, یعنی نبی اکرم نے کبھی یہ نہیں کہا مسلمانوں میرا نام لیتے رہو, تمہیں کوئی کام نہیں کرنا ہوگا, کوئی سختی نہیں اٹھانی ہوگی, تم بس میرا نام لیتے رہو اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایسی کوئی چیز رسول خدا نے نہیں سکھائی. واقعی میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا کو کوئی کمرہ بنوانا تھا. یہ واقعہ عبداللہ جوادی عملی نے بھی اپنی کتابوں کے اندر تذکرہ فرمایا ہے, مسلسل علماء اس کا ذکر کرتے رہتے. رسول خدا کو کوئی کمرہ بنوانا تھا, کسی کاریگر کو بلایا, مزدور کو بلایا کام کروانے کے لیے. وہ مزدور آیا اور اس مزدور سے پوچھا کہ اس کام کی اجرت کتنی لوگ ہیں. اس مزدور نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم آپ کے ماننے والے ہیں, ہم آپ سے اجرت کیسے لیں گے. نبی اکرم نے اصرار کیا, نبی اکرم نے کہا کہ نہیں, تم نے جو اجرت چاہیے وہ اجرت لے لو. کہنے کا نہیں, میں اجرت نہیں دوں گا, میں ایسے ہی کام کرنا چاہتا ہوں. نبی نے کہا ٹھیک ہے, اگر اصرار کرتے ہو بسم اللہ کام شروع کرو. اس نے کام شروع کیا تو نبی اس کو شخصیت کا خیال کرنے کے لیے اس کے برابر میں کھڑے ہو گئے اور اس سے باتیں کرتے رہے. اس چیپٹر میں نبی اکرم کی ذات کے بارے میں کبھی اور عرض کروں گا کہ نبی اپنے سے چھوٹوں کو, اور ظاہر ہے جو کوئی بھی تھا ان سے چھوٹا تھا, وہ کس انداز سے دیکھتے تھے, اس کے اوپر کبھی تفصیل سے بات ہوگی. اس مزدور کو بھی نبی اکرم احترام دے رہے تھے, وہ کام کر رہا تھا, نبی اکرم برابر میں کھڑے ہو گئے اور اس سے باتیں کرتے رہے. اب یہ باتیں کرتا رہا تھوڑی دیر, تو نبی اکرم سے باتیں کی ادھر ادھر کی, اس کے بعد اچانک اس نے ایک طلب کر لی, کہنے لگا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں میں جنت میں چلا جاؤں. اب میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ مزدور بہت ہوشیار ہے, اس نے چند درہم نبی سے نہیں لیے اور اس کے بدلے میں چاہتا ہے جنت مل جائے کسی طریقے سے. ہوشیاری دکھا رہا ہے نا, اس نے مزدوری نہیں لی اور مزدوری نہ لینے کے بدلے میں چاہتا ہے کہ اللہ کا رسول اگر ایک دفعہ کہہ دے گا کہ جنت میں بھیج دیا تو پھر تو میں چلا ہی جاؤں گا. لیکن اللہ کا رسول بے عمل کی زندگی نہیں سکھاتا. رسول گرامی نے جیسے اس نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے میں جنت میں جاؤں, رسول خدا نے فرمایا تم عمل کرو میں دعا کروں. مفت میں جنت کسی کو نہیں ملے گی. بس ایسے ہی وہ کھڑا ہو کے اللہ کے رسول میں جنت میں جایا جاؤ, اللہ کے رسول کیا ہے میں نے بھی تمہیں جنت میں بھیجا. نہیں, ایسا نہیں ہو رہا, جبکہ بھیج سکتے تھے. جنت ان کے قدموں کی میراث ہے, جنت کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کے سامنے, چاہتے تو سب کو داخل کر دیتے. لیکن فرمایا نہیں, میں دعا کروں گا تم عمل کرو میں دعا کروں گا. یعنی پہلے تمہارا عمل آنا چاہیے, پہلے تمہارا عمل آئے گا پھر میری دعا تمہارے ساتھ ہوگی, جب یہ دونوں ملیں گے تب جنت میں داخل ہوگے. اب اس کے مقابلے میں ایک طلب ایسی ہے جس پر رسول خدا نے کہا ہمیں دے رہا ہوں. ایک طلب ایک اور واقعے کے اندر ہوئی ہے, اس پہ رسول خدا نے کہا کہ ہاں میں دے دوں گا, کیونکہ اس میں عمل پہلے سے ہی ہو چکا تھا. وہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. باتوں سے ہمیں کیا ملنا چاہیے, جو باتیں میں اور آپ سنتے ہیں ان سے ہمیں کیا ملنا چاہیے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نبی ہماری زندگی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے, ہم یعنی آپ کو واقعہ سننے کا ایک اسٹینڈرڈ طریقہ بتا دوں. اسٹینڈرڈ یہ, جب بھی آپ کوئی واقعہ سنیں, نبی کے سامنے جو آدمی ہے اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ دیجیے. واقعہ سننے کا طریقہ کار یہ, بس آپ کو جیسے سنا ہے نا کہ مزدور نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی مجھے جنت دے دیں, آپ یہ سوچیں اگر میں ہوتا اور اللہ کے نبی مجھ سے یہ بات کہتے تو میرے اوپر کیا اثر پڑنا چاہیے. فاصلہ 1400 سال کا ہے لیکن نبی کی ذات یہاں پر بھی ہے. اگر نبی کی ذات یہاں نہ ہوتی نا تو میں اور آپ نمازوں کے اندر السلام علیکم ایو نبی کس کو کہہ رہے تھے؟ دیکھیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں السلام علیکم ایو نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام ہو. کون سے آپ پر؟ وہ نبی یہاں پہ بھی ہے. اور یقین فرمائیے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اگر نبی کا ذکر نہ ہوتا تم پر عذاب آ جاتا. یہ جو ہم لوگ خطبہ دیتے ہیں اور ہم اور آپ خطبے کے دوارا نبی کے نام پر سر جھکا دیتے ہیں, شاید انہی چیزوں سے عذاب رکا ہوا ہوگا. نبی کے نام کا احترام دکھانا واجب ہے مسلمانوں کے اوپر. تو یہ چیزیں جو ہمیں بچائی ہوئی ہیں, تو اپنے آپ کو ہمیشہ اس آدمی کی جگہ رکھ دیا کرتے. اب دیکھیے ایک اور واقعہ, نبی اکرم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے. ایک آدمی کو دیکھا مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا, بعد میں پتا چلا اس کا نام حارثہ ہے. کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور سر جھکائے ہوئے تھا. نبی اکرم نے جیسے اس آدمی کو دیکھا کہ یہ سر جھکائے بیٹھا ہے, نبی اکرم نے اپنے کام پہ توجہ نہیں دی, پہلے اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کیا معاملہ. یہ نبی کی ذات کا مسلسل کردار ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, بعد میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ نبی دوسرے انسانوں کو کیسے دیکھتے تھے. نبی اکرم اس کے پاس آئے اور اس کو اس طرح سے پوچھا کہ کیا ہوا. اب تو یہ جو سر جھکائے بیٹھا تھا اس نے سر اٹھایا, جب اس نے سر اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں لال ہوئی ہیں گریا کرنے سے اور جاگنے سے, اتنا جاگا ہے اتنا گریا کیا ہے کہ آنکھیں لال ہوئی ہوئی تھیں. رسول خدا نے دیکھا تو فرمایا کیفا اسبان تھا, تمہاری زندگی شب و روز کیسے گزر رہی ہے؟ کہنے لگا کہ علی یقین, میں زندگی یقین کے اوپر گزار رہا ہوں. اس نے جب یہ دعویٰ کیا کہ مجھے میں یقین کے اوپر زندگی گزار رہا ہوں, رسول خدا نے اس کے بارے سے کہا کہ ہر یقین کی ایک حالت ہوتی ہے, تم بتاؤ تمہاری یقین کی حالت کیا ہے, یعنی تمہیں کس بات کا یقین حاصل ہوا ہوا. تو کہنے لگا اے اللہ کے رسول, مجھے جنت اور جہنم پر ایسا یقین حاصل ہوا ہوا ہے جیسے میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جہنم کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. عبادات کے نتیجے میں یہ آدمی اس جگہ پر پہنچ گیا تھا کہ وہ جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں یہ اس کو نظر آنا شروع ہو گئی, اپنے یقین کے اوپر آ گیا تھا. ابھی میں اور آپ کیا ہے, نہ جہنم دیکھیے نہ جنت دیکھیے, لہٰذا نہ جنت کی لالچ ہمیں گھر اوپر کر رہی ہے اور نہ جہنم سے خوف ہمارے دل میں آ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اتنا یقین حاصل کر لیا ہے کہ جنت اور جہنم تو مجھے نظر آ رہی ہے. رسول خدا نے جب یہ سنا تو اس کی تعریف کی, اصحاب کے سامنے اس کی تعریف کی. جب اس کی تعریف کی تو اس کی ہمت بن گئی, اس نے رسول خدا سے کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے شہادت کی دعا کیجیے, میرے لیے شہادت کی دعا کیجیے. اب اس میں اور مزدور میں کیا فرق ہے, تھوڑا سا آپ کا وقت دے رہا ہوں, تھوڑا سا سخت مسئلہ ہے, لیکن اس میں اور مزدور میں کیا فرق ہے؟ مزدور جنت میں جنت مانگ رہا ہے مزے لینے کے لیے, یہ شہادت مانگ رہا ہے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے. بتائیے ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے جنت دے دیں, اللہ کے نبی نے کہا نہیں جنت مفت نہیں مل رہی, تم عمل کرو میں دعا کروں گا, تمہارا نصیب ہوا تو چلے گا نہیں ہوئے تو نہیں گئے. اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے شہید ہونا ہے آپ کی راہ میں, آپ کے دین کی راہ میں شہید ہونا ہے, میرے لیے دعا کیجیے شہادت کی. نبی نے یہ نہیں کہا تم عمل کرو میں دعا کروں گا, میں تمہارے لیے دعا کروں گا تم شہید ہو. یہ مانگنے کی چیز ہے, مانگنے کی چیز, کہا میں دعا کروں گا تم شہید ہو جاؤ گے. اگلا جہاد ہوا, اس جہاد کے اندر یہ بندہ خدا شہید ہو گیا. یہ دنیا کے معیار ہیں جو رسول خدا نے ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ دیے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امیدان محترم, جو ہماری گفتگو تھی وہ اہل بیت کے جانسار ان کی تعلیمات کی روشنی میں, یہ ہمارا بنیادی عنوان تھا جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور ہم نے آپ کی خدمت میں بنیادیں عرض کر دی تھی, ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسلام کی تعلیمات تین درجات کے اندر آئی ہیں ہمارے سامنے, ایک عقائد ہیں, ایک اس کے اوپر اخلاقیات ہیں, اور ایک اس کے اوپر احکام عبادات جو میں اور آپ عبادتیں انجام دیتے ہیں. اب میں اس کی تھوڑی سی اور تشریح صرف تعلیم کی حد میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. کیا وہ ہے, کیا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عقائد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, عقائد یعنی کیا ہے؟ خدا ہے, قیامت ہے, نبی ہے, امام ہے, اللہ عادل ہے, جو ہے اسے ہم عقائد کہتے ہیں. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ویلیوز کو اخلاق کہتے ہیں, اقدار, کیا اچھا ہے کیا برا ہے, یہ ہے اخلاق. بات کا احترام کرنا اچھا ہے, یہ کہاں سے پتا چلا؟ اقدار اخلاق ہمیشہ عقائد سے نکلنے چاہیے ہمارے اور آپ. مثلا اتنی ہمارے اور آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے دنیا کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, آخرت کے لیے سوچنا اچھا ہے, یہ کہاں سے پتا چلا؟ عقائد سے پتا چلا. سارے اخلاقیات عقائد سے حاصل ہوتے ہیں, پر اگر کسی کے اخلاق خراب ہیں تو کیسے صحیح کرے؟ پہلا کام جا کر اپنے عقائد صحیح کرے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, فرض کیجیے میرے سامنے ایک مشکل آ رہی ہے, مشکل یہ آ رہی ہے کہ مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے, ایک مشکل ہے, انسانوں کے اندر ہی مشکل آتی ہے. میرے لیے مشکل آ رہی ہے کہ مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے, تو اب یہ خرابی کہاں کی ہے؟ یہ فقہ کی خرابی نہیں ہے, احکام اور عبادت کی خرابی نہیں ہے, یہ خرابی ظاہری طور پر اخلاق کی خرابی ہے. لیکن اس کے روٹس کہاں پر ہیں؟ اس کے روٹس ہیں بلیف کے اندر. مجھے جا کر اپنے عقائد کی صحیح کرنا پڑے گا. کیا عقائد میں صحیح کروں؟ اگر مجھے اللہ پہ یقین ہوتا تو میں اس کے بندوں کے اوپر اپنا غصہ نہ دکھاتا. کیوں؟ اگر میں بندوں کے اوپر غصہ دکھا رہا ہوں تو مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے اس سے بڑا ایک حاکم موجود ہے میرے ساتھ سختی کرے گا, وہ نہیں چھوڑے گا. اور ایک بات ہمیشہ اور ذہن میں رکھیے, جو بہت کمزور ہو اس سے لڑنے کی کوشش نہیں کیجیے گا. لڑنا ہو کسی طاقتور سے لڑیے, کیونکہ طاقتور آپ کو جواب دے گا تو اللہ بیچ میں نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ کسی کمزور سے لڑنے لڑ گئے اب خدا جواب دے گا. تو کمزور سے لڑنے سے بچیے گا. کمزور سے لڑنا بڑا سخت کام ہے, آپ اس سے تو لڑ لیں گے, جو آپ اس کا کر سکتے ہیں کر گزریں گے, لیکن جواب خدا دے گا. تو اس معاملے میں اب یہ اخلاقیات کا معاملہ ہے, یہ اخلاقیات نکلتے ہیں سارے عقائد سے. ان عقائد کی اصلاح کر دیجیے. ایک ایک بندے کو زمین پر موجود انسانوں کو اللہ کا بندہ مانیے. عقائد آپ کے یہ کہہ رہے ہیں, آپ کے عقائد کہہ رہے ہیں اس کا خدا کوئی ہے جو میرا خدا ہے. پہلے اس بات کو اچھی طرح سوچ لیجیے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر صحیح ہے تو پھر یہاں سے کچھ اخلاق ملیں گے آپ کو, اور اگر وہ اخلاق نہیں مل رہے اس کا مطلب ہے کوئی مشکل عقائد کے اندر آئی ہوئی, ابھی یقین نہیں آ رہا. اسی طرح انسان کا ذمہ دار ہونا, بعض اوقات انسان غیر ذمہ دارانہ کام کر دیتا ہے, اخلاق کی مشکل ہے. مثال کے طور پر نماز صبح واجب ہے, کسی نے نہیں پڑھی, کوئی پوچھے کیوں نہیں پڑھی, مفتا ہے, اللہ نے واجب نہیں کیا ہے. اگر اللہ نے واجب کیا ہے تم نے کیوں نہیں پڑھی, اس کا مطلب یہ ہے یہ ابھی خدا کے حکم کو سمجھ نہیں رہا ہے, ابھی خدا کے حکم کی اہمیت ہی نہیں سمجھ رہا. اگر خدا کے حکم کی اہمیت سمجھتا ہوتا تو صبح کی نماز کیوں چھوڑ دیتا. اپنی زندگی اس اعتبار سے آپ عقائد اخلاق اور احکام کے رابطے کو جوڑتے چلے جائیے. اور بہت اچھا یہ ہے کہ عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیجیے. مثلا میں عبادت کرنے کھڑا ہوا ہوں, میں نے تکبیرۃ الاحرام کہا, اللہ اکبر کہا, اور اب جو میں دوبارہ اپنے ذہن میں آیا تو پتہ چلا نماز ختم ہو چکی. نماز میں توجہ نہیں رہی. کیوں نہیں رہی توجہ؟ اس کا مطلب ہے میں نے نماز شروع کرنے سے پہلے سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں. ان تمام چیزوں پر مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا تاکہ ہماری اور آپ کی زندگی ایک نئے راستے کے اوپر گامزن ہونا شروع ہو جائے. اور ان تمام میں کچھ مشکلات ہیں, کچھ رکاوٹیں ہیں. مولا کے کلام کی روشنی میں چند رکاوٹیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اہل بیت اطار علیہ السلام چونکہ اس بات کو لوگوں کو بتانے والے تھے کہ اصل مشکل کہاں پر ہے, تو انہوں نے ساری رکاوٹوں کا بھی مقابلہ کیا ہوا ہے. ان کو پتا تھا جب ہم انسانوں کو لے کر چلیں گے تو مشکل کہاں پر بنے گی, تو انہوں نے ان تمام رکاوٹوں کا مقابلہ کیا ہوا ہے. آئیے قرآن کریم اور نہج البلاغہ کو اس انداز سے دیکھیں. ایک جملہ اور عرض کیا کرتا ہوں, وہ بھی یہاں پر عرض کرتا چلوں. نہج البلاغہ میں 250 کے لگ بھگ خطبے, 70 سے زیادہ نہج البلاغہ میں لیٹرز ہیں امیر المومنین کے, کوئی 300-400 امیر المومنین کے کلمات قصار ہیں, چھوٹے چھوٹے جملے اور بہت وزڈم والے, بہت حکمت والے. اپنے آپ سے پوچھیے گا میں نے کتنے پڑھے. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بندے خدا آپ کو اپنا کوئی ٹیسٹ دینا ہوتا ہے تو آپ سینکڑوں صفحے پڑھ لیتے ہو. آپ کو اپنی کمپنی کی پروگرس دیکھنی ہوتی ہے تو اس کی پوری اینول رپورٹ پڑھ ڈالتے ہو, سارے کام کر دیتے ہو. یہ بتاؤ مولا کے کلام میں سے بھی کبھی کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ اس کو اہمیت دیجیے. آپ روزانہ ایک صفحہ نہج البلاغہ کا پڑھ لیں تو ایک سال میں ختم ہو جائے گا, اور نہیں پڑھیں گے تو پھر 60-70 سال بھی ہو جائے گی کبھی نہیں پڑھیں گے. وہ جو آپ کو یاد ہے وہ اس لڑکے نے کیا کہا تھا کہ دروازہ کھول کے اندر کب داخل ہوگے, تو میں عرض کروں گا بھائی نہج البلاغہ کھول کے آپ پڑھنا شروع کر دو. ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں مولا کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ بتاؤ تم نے کیا لیا ہے؟ علم کو لو بھی تو صحیح, آپ کھولو بھی تو صحیح نہج البلاغہ کو. اب آپ نہج البلاغہ کو کھول کے دیکھیں گے کہ انسان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے. پورے نہج البلاغہ کو دیکھنے کی کوشش کیجیے, ایک ایک جملے کے اوپر نہ رکیے, پورے کو دیکھنے کی کوشش کیجیے. پورے نہج البلاغہ کے اندر ایک رکاوٹ سب سے بڑی رکاوٹ آ رہی ہے. جو کوئی نہج البلاغہ پڑھتا ہے فوراً یہ بات سمجھ جائے گا, ایک رکاوٹ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور وہ بہت سادہ سی رکاوٹ یعنی یہ دنیا. پورے نہج البلاغہ کے اندر دنیا سے زیادہ کوئی انسان کا دشمن بیان نہیں ہوا. کہا یہ سب سے بڑے دشمن ہیں. اب دنیا کے معاملے میں ہم انسان کیا ہیں, میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں کیٹیگریز عرض کر دوں. تین قسم کی کہ انسان میرے خیال میں دنیا کے مقابلے میں قرار پاتے ہیں, یعنی جب دنیا ان کے سامنے آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں. تین قسم کے انسان ہم نے اندازہ لگائے کہ ہوتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک انسانوں کی کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو صرف اہل دنیا, صرف اہل دنیا. صرف اہل دنیا کیا مطلب؟ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کسی کی زندگی میں ہو یا کسی کی موت میں ہو, صرف ایک چیز ذہن میں ہے اور وہ دنیا. اس کے علاوہ کچھ ذہن میں نہیں ہے. سارے آئیڈیاز یہی ہیں, ساری رسپیکٹ اسی کے اوپر ہے, ساری خوشی اسی کے اوپر ہے, سارا غم اسی کے اوپر ہے. ہنستے ہیں تو اس وقت جب دنیا ملتی ہے, روتے ہیں تو اس وقت جب دنیا ہاتھ سے جاتی ہے. ملتے ہیں تو اس سے جس سے دنیا ملنے کا امکان ہو, اور اس سے بھاگ جاتے ہیں جس سے دنیا چھیننے کا امکان ہو. ایک کیٹیگری وہ ہے جو صرف دنیا کے لیے, ان کو ہم اہل دنیا کہتے ہیں. یہ اہل دنیا کیسے ہیں؟ یہ اہل دنیا دنیا کی خاطر گلے کاٹنے کو تیار ہیں. آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے. ایک روایت آخر الزمان کے بارے میں روایت ہے, وہ بہت عجیب روایت ہے, آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. اب وہ زمانہ آخر الزمان کسے کہتے ہیں؟ آخر الزمان وہ زمانہ ہے جس کے نزدیک نزدیک امام کا ظہور ہو جائے گا. اس روایت کو خوب غور فرمائیے گا. میں اپنے دوستوں سے جو جوان اپنے کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں ان سے کہتا ہوں اس میموری میں ڈالنا جو آف کرنے پر ختم نہیں ہوتی. کمپیوٹر میں دو میموریز ہیں, آپ ایک دفعہ کمپیوٹر میں آف کریں تو وہ میموری ختم ہو جائے گی, اور ایک وہ میموری جو باقی رہے گی جس کو آپ کی ہارڈ ڈسک ہے, اس کو ہارڈ ڈسک رکھیے گا تاکہ باقی رہے. وہ کیا جملہ ہے؟ رسول خدا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ آخری وقت میں انسان بھیڑیے بن جائیں گے, جو بھیڑیا نہیں بنے گا اسے دوسرے بھیڑیے کھا جائیں گے. اور فرمایا, دوبارہ دہراتا ہوں اس کو آرام آرام, فرمایا آخری وقت میں ایک ایسا دور آئے گا انسان سارے بھیڑیے بن جائیں گے, اور جو بھیڑیا نہیں بنے گا اسے دوسرے بھیڑیے کھا جائیں گے. رسول خدا نے بھیڑیا کیوں کہا؟ میں سوچنے لگا بعض اوقات رسول خدا نے شیر کیوں نہیں کہا. تو پھر مجھے پتا چلا نیشنل جیوگرافک پر ایک ڈاکومنٹری دیکھتے ہوئے کہ بھیڑیوں میں ایک عجیب مصیبت ہے. یہ بھیڑیے اپنا ہول بناتے ہیں یا اپنا چٹھا بناتے ہیں اور کسی پہ حملہ کرتے ہیں. جس پہ یہ حملہ کرتے ہیں کبھی تو اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کھا جاتے ہیں. جس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اگر اس نے بھیڑیوں میں سے کسی ایک کو زخمی کر دیا تو بھیڑیے اس کو چھوڑ کر اپنے زخمی ساتھی کو کھا جاتے ہیں. یہ بھیڑیوں کی صفت ہے. رسول خدا نے بتایا آخری وقت میں انسان بھیڑیے بن جائیں گے, لگے گا جیسے ساتھ چل رہے ہیں, جیسے کوئی ایک کمزور پڑے گا اسے کھا جائیں گے. میں اپنے ذہن سے سمجھتا ہوں یہ کیپیٹلزم ہے, یہ کیپیٹلزم. سارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک ذرا سا کمزور پڑتا ہے. کم سے کم کراچی کے اسٹاک ایکسچینج میں ایسے بھیڑیے میں نے بہت دفعہ دیکھے. ایک ممبر ذرا سا کمزور پڑ رہا ہوتا ہے پھر جو دوسرے اس کا حشر بگاڑتے ہیں, الحفیظ علمان ختم کر دیتے ہیں اس کو, بھیڑیے جمع ہو گئے. آخری حصہ بہت خطرناک ہے, کہا اگر تم بھیڑیے نہیں بنے یہ تمہیں کھا جائے گا. اب ایمان بتانا اس خاطر سخت ہے. یہ ہے اہل دنیا, دنیا دار, دنیا پہ خوش, دنیا پہ موت, دنیا سب کچھ دنیا کے لیے. اب اس کے لیے بڑا اچھا لطیفہ میں نے ایک جگہ پڑھا. مشکل یہ ہے کہ ماہ محرم میں شاید ہنسانا بہت اچھا نہ ہو, لیکن میں صرف یہ جملات بعض اوقات عرض کرتا ہوں یہ یاد دلانے کے لیے کہ آسانی سے کوئی چیز سمجھ میں آ جائے. محرم کا اصلی مقصد عزاداری کا معاملہ ہے, لیکن یہ چند جملات عرض کرتا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی آدمی ساحل سمندر پہ پڑا ہوا تھا, دو گھنٹے کام کرتا تھا, باقی وقت عیاشی کرتا رہتا تھا, پڑا رہتا تھا وہاں پہ بیکار. تو وہ ایک آدمی کہیں شہر سے آیا, اس نے دیکھا کہ یہ عجیب آدمی ہے, دو گھنٹے مچھلیاں پکڑتا ہے باقی سارے وقت عیاشی کرتا رہتا ہے. اس کے پاس آیا, کہنے لگا کہ تم صرف دو گھنٹے کام کرتے ہو باقی سارے وقت عیاشی کرتے رہتے ہو. کہنے لگا ہاں. تو کہنے لگا دو گھنٹے میں کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا دو گھنٹے میں اتنی مچھلیاں پکڑ لیتا ہوں, انہیں بیچتا ہوں, میرے پورے دن کا خرچہ نکل آتا ہے. تو میں اور نہیں کماتا. کہنے لگا تم بریلی کا احمق آدمی ہو, تم دو گھنٹے کے بجائے پانچ گھنٹے کام کرو. کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا تمہیں پیسے زیادہ ملیں گے. کہنے لگا پھر آگے کیا ہوگا؟ کہنے لگا پیسے لینا, ابھی تم کشتی میں جاتے ہو, پھر تمہارے پاس موٹر بوٹ ہوگی. کہنے لگا پھر کیا فرق ہوگا؟ اب یہ بار بار پوچھتا ہے. کہنے لگا موٹر بوٹ ہوگی, تم زیادہ مچھلیاں پکڑنا, تمہیں زیادہ پیسے ملیں گے. کہنے لگا پھر زیادہ پیسے ملے پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا پھر یہ ہوگا, تم اپنی ایک کمپنی بنا لینا, تمہارے 25-30 ملازم ہوں گے, ان 25-30 ملازموں کے ساتھ مچھلی پکڑنے جانا. کہنے لگا اس کے آگے؟ کہنے لگا آگے یہ کہ تمہاری کمپنی فلورش کرے گی, تمہارے ایسٹس بڑھ جائیں گے, تم اس کا ایکسچینج میں لسٹ ہو جانا. کہنے لگا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا بے وقوف آدمی بار بار کہہ رہے, پھر کیا ہوگا؟ تم کمپنی, تم اپنے ملک کے سب سے بڑے تاجر بن جاؤ گے, اور پھر تمہاری تجارت بڑھے گی, پھر انٹرنیشنل لیول پر تمہاری کمپنی رجسٹرڈ ہو جائے گی, پھر تم نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے اندر چلے جانا, وہاں پر اپنی کمپنی لسٹ کر لینا. کہنے لگا آگے؟ کہنے لگا آگے یہ کہ تمہارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوگا, پھر ایک وقت آئے گا تم ریٹائرڈ ہو جاؤ گے. ریٹائر ہو جاؤ گے, تمہارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگا, وہ پیسہ لے کے کسی بھی ساحل پہ چلے جانا, زندگی گزارنا. کہنے لگا وہ تو میں ابھی بھی کر رہا ہوں. اتنی لمبی کہانی سنائی, آخر میں ڈال کے ساحل پہ بٹھا لیا, وہ تو میں ابھی بھی بیٹھا ہوں عقل مند آدمی. یقین مانے دنیا دار اتنے بے وقوف ہیں, اتنے ہی بے وقوف ہیں یہ. ڈاکٹر شریعتی نے ایک جگہ لکھا ہے, کہنے لگے کہ یہ دنیا کمانے کے لیے اپنے جسم کو برباد کرتے ہیں, پھر برباد جسم کو دوبارہ صحیح کرنے کے لیے دنیا لوٹاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, پہلے دنیا کمانے کے لیے اپنے آپ کو لوٹاتے ہیں, پھر جب دنیا آ جاتی ہے اور خود کا جسم لوٹ چکا ہوتا ہے, تو پھر اس جسم کو بچانے کے لیے پھر دوبارہ دنیا لوٹاتے ہیں. تو بھائی پہلے ہی اپنے آپ کو بچا لیتے, آسان زندگی گزار لیتے, اتنا مصیبت پانے کی کیا ضرورت تھی. لیکن کیا ہے, دنیا دار بے وقوف ہے, شیطان کا غلبہ آ چکا ہوتا ہے, بھاگتا ہی رہتا ہے, معاملہ ختم نہیں ہوتا. ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہمارے جوان بچے بھی ہیں یہاں پر, اس لیے آپ نے دیکھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کوئی بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا, کمپیوٹر وغیرہ کے اوپر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. ابھی کوئی بچہ مجھے بتا رہا تھا کہ ایک گیم آیا تھا جس کے اندر پوری سولاشن آپ بنا سکتے تھے, آپ یہاں سے ٹروپ لے کر جائیں, وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا کرنے, آپ پوری سولاشن بنائیے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ ویڈیو گیم کھیلنے بیٹھتا ہے, دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بیٹھا رہتا ہے, پوری سولاشن بنا لیتا ہے, سب کو فتح کر لیتا ہے, اور جب مانیٹر بند کرتا ہے تو دیکھتا ہے سوائے ڈیسک کے کچھ بھی نہیں. یہی ہوتا ہے نا, ذرا قبر کے نیچے جا کے دیکھنا, نیچے ہے کیا, کچھ ہے؟ اوپر بڑی بڑی کمپنیز ہیں, بہت بڑے بڑے بینکس ہیں, بہت بڑے بڑے گھر ہیں, عمارتیں ہیں, سب کچھ ہے, نیچے کچھ نہیں ہے. نیچے صرف عمل ہے, خالی خالی. یہ اہل دنیا کی مثال ہے. اس سے پہلے بھی نیچے جائیں اور معاملہ خراب ہو جائے, اوپر اوپر جاگ جائے. اوپر اوپر جاگ جائیں تو کیا کریں, وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کیا کریں. پہلے کیٹیگری کو کمپلیٹ کر دوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے, اہل دنیا, بھاگ رہے, کوٹ رہے, پٹ رہے, سارے کام کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں. دوسری کیٹیگری اس کی ہے اہل دین, دیندار. ان کے لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کے لیے دین کی حیثیت ہے. لیکن یہ بہت ہوشیار لوگ ہیں, بہت ہوشیار لوگ. مثال کے طور پر کیا ہوشیاری ہے ان کی, آپ نے ہوشیار انویسٹر کسے کہتے ہیں؟ بہت زبردست تیز تردار سرمایہ دار. وہ کون سا ہوتا ہے؟ کم لگاتا ہے زیادہ نکالتا ہے, کم لگاتا ہے بہت زیادہ کماتا ہے. یہ جو دیندار ہوتے ہیں یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں, بہت استاد ہوتے ہیں. کس طرح سے؟ بس بالکل گھٹیا چیز دیتے اور اللہ سے آخرت دے دیتے. یہ دنیا دیتے ہیں جس کو دعائے مجمع نے لکھا ہے دنیا دنیا, پست دنیا ہے, پست یعنی انفیریئر, کچھ نہیں ہے اس کے اندر. یہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اور اللہ سے آخرت دے دیتے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں, کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو دیکھتا ہوں اللہ بہت عجیب ہے. کبھی دکاندار کے پاس جائیں آپ, آپ کسی دکان پہ جائیے, دکان سے کوئی چیز اٹھائیے, دو چیزیں اٹھا لیجیے, ان میں سے ایک دکاندار کو دکھائیے کہیے یہ میں نے خریدا ہے, تو وہ آپ سے کیا کہے گا؟ کہے گا پیسے دو, دوسری چیز اس کو دے دیں کہیں یہ پیسے, تو کیا کہے گا؟ کہے گا بیوقوف بنا رہے ہو, میری چیز اٹھاتے ہو اور میری چیز پیسے میں دے رہے ہو, ٹھیک ہے نا؟ دکاندار یہی کرے گا, کہے گا دو چیزیں دونوں میری تھی, میری اٹھا کر میری چیز پیسے میں دے رہا, بیوقوف بناتا ہے مجھے. اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, پھر کہتا ہے جو میں نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا مجھے واپس کر دو, میں تمہیں بہت زیادہ کر کے دے دوں گا. اور ہم احمق کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے میں کیوں دوں, سمجھ رہا؟ ہم وہ احمق ہیں جو کہتے ہیں کہ خدایا یہ میرا ہے میں کیوں دوں. یہ جو مشکل ہے نا, یہ دنیا داروں کے ساتھ, اہل دین کے ساتھ یہ مشکل نہیں. اہل دین ہوشیار آتی ہے, وہ دیکھتا ہے اللہ کو تھوڑا سا دوں گا, یہ تو مجھے بہت کچھ کر کے دیکھا, تو یہ سب کا سب اللہ کی خاطر کرنا شروع کر دیتا ہے. زیادہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, اس آیہ کریمہ کے اوپر غور فرمائیے گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, فرماتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. قرآن کریم کی نفس بالکل یہی جملہ ارشاد فرمایا ہے, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بناؤ. اللہ کہو, جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بناؤ, آخرت کا گھر حاصل کرو. یہ ہوشیاری, ہوشیاری کیا ہے؟ کہتا ہے دنیا کی تو جو چیز ہے یہ تو ہاتھ سے جانی جانی ہے, عقل مند کیا ہے؟ اس کو تبدیل کرتا ہے, اس کو تبدیل کرتا ہے اپنی آخرت کے لیے. زیادہ خدا ممتاز ارشاد فرماتا ہے قدموا لانفسکم, اپنے نفس کے لیے پہلے سے کچھ بھیج دو, پہلے سے بھیجو وہاں پہنچنے سے پہلے. اور مولانا نے بہت خوبصورت تصیت ارشاد فرمائی اپنے صاحبزادے کو, فرمایا دیکھو بیٹا, تمہارے پاس سفر کے لیے سامان زیادہ ہو اور ایک آدمی تمہیں مل جائے جو کہے کہ میں تمہارا سامان اٹھاؤں گا اور جہاں تم پہنچ رہے ہو وہاں میں پہلے سے ہی پہنچا دوں گا, تو اپنا سارا سامان اسی کو دے دینا. مثال دے دوں آپ کی خدمت میں, پر فرمائی میں کراچی سے نکلنا شروع ہوا, 20 kg الاؤڈ ہے اور میرے پاس ہے 100 kg, فرض کر لیتے جو مجھے سارا کا سارا یہاں پر چاہیے. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے تمہیں کراچی میں ایک آدمی ملے گا, وہ کہے گا اپنا سارا سامان مجھے دے دو, میں اس سے زیادہ کر کے تمہیں تمہاری منزل پہ دوں گا. مولا فرما رہے ہیں اس کو دے دو تاکہ تمہیں زیادہ کر کے منزل پہ دے. ہم یہ کام نہیں کر پا رہے, یہ اہل دین, یہ دین کو سمجھ گئے ہیں, آخرت کو سمجھ گئے ہیں, خدا کے نظام کو سمجھ گئے ہیں, سب کچھ اس کی راہ پر قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کی طرح, حضرت سلمان فارسی کی طرح, حضرت میثم تمبال کی طرح, اور سب سے اچھی چیز جو یہ قربان کر سکتے ہیں یہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں. کسی کے نزدیک ان میں سے کسی چیز کی ویلیو نہیں. مثلا آپ آئیے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھے تمہارے نزدیک دنیا کی کیا حیثیت, کوئی حیثیت نہیں. سلمان فارسی کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں. حیثیت کس چیز کی تھی؟ کہتے ہیں حیثیت اگر کچھ ہے تو ہماری جان, اور وہ ہم اللہ کی راہ میں دے دیں. یہ اصلی کمال ہے. یہ دو کیٹیگریز ہو گئی, ایک اور کیٹیگری بیچ میں, اور وہ ہے جو کچھ دین کے لیے ہے کچھ دنیا کے لیے. ایک پاؤں دین میں ڈالا ہوا ہے, ایک پاؤں دنیا میں ڈالا ہوا ہے, اور اس ہلچل میں رہتا ہے, کبھی یہاں جھک جاتا ہے کبھی وہاں جھک جاتا ہے. مشکل اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جب اس کا امتحان ہوتا ہے تو اس کا کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کہاں جائے گا. سب سے بڑی مشکل یہ ہے اس کے ساتھ. اور آپ اور میں دنیا کے اندر لاکھوں مثالیں دیکھ چکے ہیں کہ جس کا پاؤں دو کشتیوں کے اندر رہا معمولاً دنیا کی طرف ہی جاتا ہے, پھر وہ آخرت کی سمجھ نہیں آتا. بہت ساری مثالیں اس وقت میرے ذہن کے اندر ہیں جو آپ کو مسلسل سنا سکتا ہوں کہ دیکھیے اس کے ساتھ یہ ہوا, اس کے ساتھ یہ ہوا, اس کے ساتھ یہ ہوا. اچھا بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب دین کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں تو اپنی دنیا کی خاطر کرتے ہو, مشکل ساری یہ ہو جاتی ہے, خلوص ختم ہو جاتا ہے. وہ دین کے لیے کرنا بھی کہیں نہ کہیں دنیا بیچ میں آ جاتی ہے اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے. پہلے مثال اپنی دیکھوں, مثلا ہم کیا ہیں, مثال کے طور پر دین کی تبلیغ کے لیے نکلنے والے, اب بظاہر ہے تو دین کے لیے، لیکن گڑبڑ کہاں پر ہوگی؟ جب یہ سوچیں گے خدا اس سے ہماری دنیا بھی بنا دے گا، یہ گڑبڑ ہوگی. جب یہ گڑبڑ ہوگی تو دو نقصان ہوں گے. پہلی بات، بعد میں اثر ختم ہو جائے گا. صاف صاف بتا رہا ہوں، جیسے یہ گڑبڑ ہوئی، جیسے نیت خراب ہوگی، بعد میں اثر ختم ہو جائے گا. میں بولوں گا، آپ سنیں گے، آپ پر اثر نہیں پڑے گا. کیوں؟ نیت صحیح. اگر نیت خراب ہوئی، بعد میں اثر ختم ہو جاتا ہے. دوسری مشکل کیا ہوتی ہے؟ شروع تو میں دین کے نام پر کروں گا، نعوذ باللہ، اینڈ میرا دنیا کے اوپر ہی ہو جائے گا. اللہ بہت عجیب شریک ہے، وہ بہت عجیب پارٹنر ہے. اگر کوئی اتنا ساری دنیا کے لیے کرتا ہے، کہتا ہے سب اسی سے لے لو، پھر مجھ سے کچھ مت لو، وہ بہت عجیب ہے. اس کے لیے سب کچھ اسی کے لیے کرنا پڑتا ہے. تو یہ دو کشتیوں والا معاملہ بھی نہیں چلتا، صرف ایک ہی کشتی ہے، اللہ کا راستہ ہے. اس کے اوپر چل پائیں گے، کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور اس کے اوپر نہیں چل پائے تو مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور ہم اور آپ کربلا کا ذکر کرنے والے ہیں. اللہ نے ہمیں بڑی عجیب نعمت دی ہے. یہ جو میں اور آپ بیٹھتے ہیں مہینے میں، مثلا کبھی کسی کے فاتحہ کے لیے، کبھی کسی کے سیر محمد شہلوں کے لیے، کبھی برسی کے لیے، کبھی تو محرم میں تو ہمیں یقیناً بیٹھنا ہی ہوتا ہے. آپ یقین فرمائیے، دوسرے فرقے اس سے رش کرتے ہیں، دوسرے فرقے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. کیسے جمع ہو جاتے ہیں؟ آپ اور ہم کس نام میں جمع ہو جاتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے صرف ایک بنیاد ہے. یہاں کا کوئی آرگنائزیشن آپ کو نہیں لائیے، کوئی مولوی نہیں لا سکتا. آپ اور ہم صرف حسین کے نام پہ جمع ہوگی، پوری دنیا صرف حسین کے نام پہ جمع ہوگی. کبھی آشور کا دن سوچا؟ کتنے لوگ روز کے اوپر ہوتے ہیں آشور کے دن؟ کبھی حساب لگایا؟ کروڑوں لوگ، پوری دنیا کے اندر کروڑوں انسان سڑکوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. دنیا کا کوئی اور کام ایسا کیجئے بغیر پروپیگنڈا بچائے، کسی نے انویٹیشن بھیجا، کوئی دعوت نامہ گیا، کسی نے آرگنائز کیا؟ کوئی آرگنائزر نہیں ہے اس کا، صرف امام حسین کے نام پر لوگ جمع ہو جاتے. جب صدام ہٹا، عراق میں پہلا سال صدام کے بعد آیا، پہلا چہلوم آیا، 25 لاکھ عراقی چہلوم کے دن جمع ہو گئے. امریکن فورسز اس بات پر حیران تھی کہ یہاں کوئی آرگنائزر نہیں ہے اور کوئی بھوکا بھی نہیں ہے، کوئی پیاسا نہیں، سارے کام نبٹ گئے، اور سب کا سب حسین کے نام پر ہوا. یہ بھوکا پیاس کا میرا تذکرہ ذہن میں آ گیا، ایک واقعہ کرتا چلو، میں مدیون ہوں اس واقعے کا. یعنی اس میں بوڑھی عورت کا کردار ہے، مجھے نہیں معلوم وہ بوڑھی عورت کون ہے، لیکن مقروض ہیں ہم اس بوڑھی عورت کے. واقعہ بڑا عجیب ہے. پاکستان میں ایک ہیں جنرل صاحب ہیں، اچھے آدمی ہیں، وہ کربلا میں رہ رہے تھے 3 سال کے لیے. انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا، آپ کی بھی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ میں کربلا میں تھا، امام حسین کے روزے سے باہر آ رہا تھا ایک دن، ظہر کی نماز پڑھ کے، تو ایک گڑیا میرے سامنے آئی پاکستانی. تو اس نے کہا کہ، اس کو پنجابی میں کہا کہ تمہیں لکھنا، وہ میرے لیے خط لکھ دو. بوڑھی عورت نے یہ جنرل صاحب سے کہا کہ میرے لیے خط لکھ دو. جنرل صاحب نے اچھا کام یہ کیا کہ اس موقع پر وہ اہل بیت کے ماننے والے رہے. انہوں نے بڑھیا سے یہ نہیں کہا کہ میں جنرل ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. کہنے لگا نہیں، میرے پاس قلم کاغذ نہیں ہے، کل قلم کاغذ لے آؤں گا، کل خط لکھ دوں گا. بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے. کہنے کہ میں پھر کل قلم کاغذ لے کر گیا جان بوجھ کر کے، وہ پھر آئے گی تو میں خط لکھ دوں گا. کہنے کہ وہ پھر حضرت وعدہ آئی گی، تو کہنے کہ میں نے اس کے لیے خط لکھ دیا. خط میں کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ یہ بہت عرصے سے یہاں پر ہے. کہتے ہیں میں نے پوچھا اس سے کہ اما جی کتنے عرصے سے یہاں پر ہو، تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میں 22 سال سے یہاں پر ہوں. کہا گھر کہاں پر ہے؟ کہا گھر نہیں میرا، یہ حرم میرا گھر ہے، 22 سال سے حرم میں ہوں. کہنے کہ میں حیران رہ گیا. کہنے کہ میں نے پوچھا کوئی تمہارا کوئی بیٹا کوئی ساتھ؟ کہنے کہ کوئی نہیں، میں اکیلے ہوں 22 سال سے. کہنے کہ رہتی کہاں ہے؟ کہنے لگی کہ حرم میں ایک ذرا سا راستہ ہے، اس کے دروازے کے پیچھے رہتی ہوں میں. یہ جب محافظ بند کرنے لگتا ہے رات کو، گیٹ بند کرنے لگتا ہے، تو میں پیچھے چلی جاتی ہوں، رات کو وہیں سو جاتی ہوں، صبح کو وہ کھولتا تو باہر آ جاتی ہوں. یہی ہماری رہنے کی جگہ ہے. تو یہ جنرل صاحب کہنے لگے، میں نے اس سے ایک جملہ غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا. کہنے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اما جی کھاتی کیا ہے؟ پیتی کیا ہے, کون کھلاتا ہے, کون پلاتا ہے. تو کہنے کے بڑھیا نے ایک جبلا کہا, بڑھیا نے کہا پتر یہ حسین یہاں بھوکا پیاسا مر گیا ہے, اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا, اب سب کو کھلا دیتا ہے. حسین کی ذات بڑی عجیب ذات ہے, خود بھوکا پیاسا مر گیا ہے, اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دے گا. آپ حسین کے نام پر آگے بڑھیے, پھر دیکھیے آپ کیا کیا ملنے والا ہے. حسین کی قربانیاں بہت بڑی قربانیاں تھیں نا, پورا کربلا ہے باب حسین کی قربانیوں سے مر گیا. سید الشہداء نے, کربلا نے انسان قربان نہیں کیے, کربلا نے عشق قربان کیا ہے, جذبات قربان کر دیے سید الشہداء نے. کل ہم نے ذکر کیا تھا کس طرح ایک ماں نے دو بچے قربان کیے کربلا کے اندر. معاملہ انسانوں کی قربانی کا نہیں تھا, عشق کی قربانی کا تھا. سبھی آشور جب آئے تو امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اصحاب کو لے کر بیٹھ گئے اور ان کے سامنے جو چراغ گل کیا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے. تمام لوگوں کو بتانا شروع کر دیا, دیکھو تم یہاں مارے جاؤ گے, تمہارا لاشا یہاں پر گرے گا, تمہارا جنازہ یہاں پر ہوگا. جب سب کی جگہوں کو بتا رہے تھے, ایک 14 سال کا بچہ بھی آگے سامنے کھڑا ہو گیا, قاسم نوشاد یتیم حسن امام حسین کے سامنے آئے, کیا ابو جان کل میں بھی شہید ہوگا یا نہیں ہوگا. مجھے نہیں معلوم امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جب 14 سال کا بچہ آگل صاحب سے کہتے شہید ہوگا یا نہیں ہوگا, اور وہ بچہ بھی امام حسین کی اولاد ہو. امام علی مقام نے صبر کیا اور کہا میرے فرزند تم بھی شہید ہو جاؤ گے, سب شہید ہو جائیں گے. اور اچانک مولا کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا, کہا علی اصغر شیر خان بھی شہید ہو جائے گا, علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. جیسے قاسم نے سنا علی اصغر شہید ہو جائیں گے تو پلٹ کر مولا سے کہا, مولا کیا دشمن ہمارے خیموں تک بھی آ جائیں گے؟ قاسم جوان ہے, ہاشم کی اولاد ہے, غیرت مند ہے. امام حسین علیہ السلام سے سوچا بچے کے دل پر اتنی سخت مصیبت گرے گی اگر بتاؤں گا, بس اتنا سا کہا دیکھو قاسم میں علی اصغر کو لے کر خود میدان میں جاؤں گا, وہ وہاں شہید ہو جائیں گے. قاسم کو صبر آ گیا. بس کربلا کا دن آیا, عاشور کا دن آیا, جب تمام لوگ اجازت دینے کے لیے باری باری آتے تھے, قاسم بھی بار بار آتے تھے مولا کے سامنے. ایک موقع آیا, قاسم مولا کے سامنے آ گئے اور کہا ابو جان اب مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیجیے. آپ نے کہا تھا میں بھی شہید ہو جاؤں گا, اب میں بھی جانا چاہتا ہوں. مولا قاسم کو کیسے اجازت دیتے؟ راجوں کی روایت اس طرح روایت کے اندر لکھا ہے, جب قاسم اپنی اجازت مانگنے کے لیے آئے, سید الشہداء نے قاسم کو گلے سے لگایا. راوی نے لکھا ہے اتنا سید الشہداء نے گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے, قاسم بھی بے ہوش ہو گئے, سید الشہداء بھی بے ہوش ہو گئے. میں کہوں گا مولا حسین نے کبھی کسی مجاہد کے جانے کے اوپر اتنا گریہ نہیں کیا جتنا قاسم کے جانے پر گریہ کیا, تو شاید کوئی چیز یاد آئی ہوگی مولا کو. تو میری سمجھ میں یہی آتا ہے اپنے بھائی کا لاشا یاد آ گیا ہوگا, وہ جس کے اوپر تیروں کی بارش ہوتی تھی, وہ جس کے جگر کے ٹکڑے جاری ہوئے تھے. بس قاسم کو اجازت دے دی, اپنی ماں کے پاس گئے, اپنے آپ کو تیار کر لیا, سید الشہداء کے پاس آئے. جب مولا کے پاس آئے مولا نے کہا قاسم میں تجھے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گا. پھر قاسم کو دوبارہ تیار کیا سید الشہداء نے. جب تیار کر لیا بس ایک عجیب مرحلہ کیا, ایک امامہ رکھا چھوٹا سا قاسم کے سر کے